وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب جو آپ پروگرام سنیں گے اس کا نام ہے ایرانی مشاہیر، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد اسلام کی معرفت پروگرام نشر ہوگا۔ لیکن لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
اب عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایران اور عالم اسلام کے معروف فلسفی ابو نصر فارابی کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ابو نصر فارابی قزاقستانی افغانستان کے شہر فاراب میں پیدا ہوئے تھے اور دمشق میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر سپرد خاک ہوئے۔ یہ بات بھی ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ تمام محققین اور مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو نصر فارابی ایک ایرانی تھے اور ان کا پورا خاندان بھی ایرانی نسل تھا۔ بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو نصر ترک تھے، لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فارسی اور سوغدی زبان کی اہم کتابوں میں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ فارابی ایک ایرانی فلسفی تھے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا ہے کہ فارابی نے مختلف علوم میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مختلف علوم کے بارے میں باقاعدہ کتابیں تحریر کی ہیں۔ وہ فلسفے کے احیاء کرنے والے بلکہ اسلامی فلسفے کے بانی شمار ہوتے ہیں۔ فارابی کے فلسفے کا موضوع وجود مطلق ہے۔ فارابی کا فلسفہ اسلامی ہے، لیکن وہ یونانی اور ارسطو کے فلسفے سے متاثر تھے۔ فارابی کی نگاہ میں معاشرے کا سربراہ فلسفی ہونا چاہیے، جیسے خداوند عالم پورے نظام عالم کا قادر اور اسے چلانے والا ہے، اسی طرح ایک فلسفی معاشرے کے امور کو منظم کرتا ہے۔ فارابی کے فلسفے میں سیاست پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ وہ ایک ایسے فلسفی تھے جنہیں معاشرے کے اجتماعی اور سماجی مسائل کے بارے میں بہت زیادہ تشویش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فلسفے کی وجہ سے فلسفے اور سماجی اور اجتماعی امور میں ایک قربت آئی اور انہوں نے اس بارے میں باقاعدہ کتابیں اور مقالات تحریر کیے ہیں۔ فارابی کی نگاہ میں سیاست اخلاقی اور معاشرتی بنیادوں پر استوار ہے۔ اخلاقی سیاست سے مراد خداوند عالم کی ذات مبارک کو محور قرار دے کر وحی اور معاد پر ایمان رکھنا ہے، جبکہ معاشرتی بنیاد سے مراد سماجی ضروریات نیز امت کے درمیان باہمی تعاون اور مشارکت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فارابی اجتماعی اور سماجی کامیابیوں کو سیاست کی اخلاقی بنیادوں پر عمل درآمد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں۔ معروف ایرانی فلسفی ڈاکٹر ابراہیم دینانی کے بقول، ابو نصر فارابی زندگی کے اجتماعی اور سماجی مسائل کو ہستی کے خالق یعنی خداوند عالم سے مربوط سمجھتا ہے۔ ان کا نظریہ طبیعت یعنی فزکس سے ماوراء الطبیعہ یعنی میٹافزکس اور میٹافزکس سے فزکس کی طرف کا سفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ثقافتی مسائل پر تشویش اور پریشانی رہتی ہے، اور ان کی اس تشویش کو ان کے آثار میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آج تک یعنی گزشتہ 14 صدیوں میں کسی ایک فلسفی نے بھی اجتماعی اور سماجی مسائل کے بارے میں اتنا کچھ نہیں کیا ہے جتنا فارابی نے اس بارے میں آثار چھوڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فارابی نے مختلف علوم کے بارے میں 100 کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ہم تک پہنچی ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ فارابی نے فلسفہ، منطق، ماوراء الطبیعہ کے موضوعات پر متعدد آثار چھوڑے ہیں۔ فلسفے کے شعبے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے مسلمان فلسفی ہیں جنہوں نے ارسطو اور افلاطون کے فلسفے کو مکمل درک کیا اور اپنی کتابوں میں اس کی تفسیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید کی ہے۔ ان فلسفیوں کے آثار سے دوبارہ آشنائی ابو نصر فارابی کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انہیں یونانی فلسفے سے انس تھا، لیکن وہ اندھی پیروی کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے یونانی فلسفے کو پڑھا، اس کی گہرائی کو سمجھا اور صرف اصطلاحیں اور الفاظ یاد کرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے فلسفے کی روشنی میں ایک ایسے عالم کی تصویر کھینچی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے تصورات سے ملتی جلتی ضرور ہے، لیکن ان کو ہوبہو ایک جیسا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فارابی نے یونانیوں سے فلسفہ سیکھا، لیکن فارابی کے ذہن نے اسے نیا رنگ دیا، کیونکہ فارابی اسلامی تعلیمات اور نظریات سے آگاہ تھے۔ فارابی نے ارسطو اور افلاطون کو منطق طبیعت اخلاق اور ماوراء الطبیعہ کی بنیاد پر پڑھا، لیکن بعد میں اس نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس فلسفے کو اسلامی فلسفے کے سانچے میں ڈھالا۔ فارابی اس نظریے کے قائل تھے کہ حقیقی فلسفہ ایک ہی ہے اور وہ فلسفے کے استادوں کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا ہدف ایک ہے، یعنی حقیقت کی طلب، اور وہ طلب حقیقت میں ایک ہیں۔ ابو نصر فارابی نے اپنے آثار میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ فلسفے کو دینی عقائد سے نزدیک لائیں، یا دوسرے الفاظ میں دینی عقائد و نظریات کو وہم و خیال اور خرافات سے محفوظ بنانے کے لیے فلسفے کے اصولوں پر استوار کرے۔ مثال کے طور پر وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آغاز آفرینش یا کائنات کی تخلیق اور آغاز کے حوالے سے فلسفی نظریہ دقیق اور توحید سے زیادہ نزدیک ہے۔ فارابی فلسفے کی ترویج کے حوالے سے اس کی تعلیم کو بہت ضروری سمجھتے ہیں اور اسے دیگر علوم کی طرح اہمیت دینے کے قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے فلسفے کی اصلاحات کو دین و مذہب کی اصلاحات کے قریب لانے کی بھرپور کوشش کی۔ فارابی فلسفے میں درجہ اجتہاد پر فائز تھے، وہ نہ صرف ارسطو کی طرح عالم برہانی کے درجے تک پہنچ گئے تھے بلکہ انہوں نے علوم کی باقاعدہ طبقہ بندی کی جس کے پیچھے باقاعدہ منطق اور دلیل تھی۔ فارابی حقیقت میں فلسفے اور اسلامی فلسفے کے مجدد اور بانی ہیں۔ فارابی کی نگاہ میں حقیقت فلسفہ خداوند عالم کی معرفت ہے، اس لحاظ سے جو دین توحید اور خداوند عالم پر ایمان کی بنیادوں پر استوار ہے اس میں اور حقیقی فلسفے میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس میں فرق صرف ماہیت اور طریقہ کار اور میتھاڈولوجی میں ہے۔ ایک فکری قوت پر مشتمل اور دوسرا تخیلاتی قوت پر قائم ہے۔ فارابی کی نگاہ میں جو انسان کامل ہے، جس کے لیے وہ رئیس اول کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ نبی اور امام ہی کا تصور ہے۔ فارابی کی منطق پر بھی خصوصی توجہ تھی، انہوں نے اس پر بھی کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ انہوں نے اس دور میں منطق کی حیثیت کو متعین کیا، اسی طرح انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل علم کو منطق کی کس قدر ضرورت ہے اور اس سے کیا کیا فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں۔ فارابی منطق کو ایسی صنعت قرار دیتے تھے جس میں عقل قوت پیدا کرتی ہے اور وہم و خیال اور غلطیوں میں مشعل راہ کا کام کرتی ہے۔ فارابی نے معقولات کو بدیہی اور نظری، یعنی واضح اور فکری، دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کے مطابق عام لوگ بدیہیات میں غلطی کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جزو کل کا حصہ ہے اور کل جزو سے بڑا ہے، لیکن دوسرے معقولات کو فکر اور قیاس کی روشنی میں درک کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منطق کی معقولات سے وہی نسبت ہے جو نحو کی الفاظ سے۔ ابو نصر فارابی نے جس دوسرے شعبے میں زیادہ کام کیا ہے اور کئی آثار بھی یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں، وہ ما بعد الطبیعیہ یعنی میٹافزکس ہے۔ انہوں نے فلسفے کو توحید سے سازگار بنانے کے لیے قواعد و ضوابط کا ایک باقاعدہ نظام تشکیل دیا جو دین سے دوری اور تضاد نہیں رکھتا، اور انہوں نے اس کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ فلاسفہ اسے دین کا باطن کہہ سکتے ہیں۔ فارابی علم الہی کو فلسفے کا تاج قرار دیتے ہیں، اور ارسطو کی کتاب میں ما بعد الطبیعیہ کے بارے میں جو کچھ تھا فارابی نے اس کو تبدیل کر دیا۔ ان کے مطابق تمام موجودات ناقص اور کم ترین مرحلے سے کمال کے مرحلے کا سفر طے کرتے ہیں، اور کوئی چیز خداوند عالم کی ضد اور نظیر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت خدا پر توکل اور اعتماد ہے۔ توکل یعنی اس بات کا یقین کر لینا کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اس بنیاد پر صرف خدا سے امید رکھنا اور لوگوں سے اپنی تمام تر توقعات ختم کر لینا۔ اگر انسان خدا پر صحیح معنی میں توکل کرے تو خدا بھی اس کی سختیوں کو آسان اور اس کے لیے اسباب کو فراہم کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 تیر 6 محرم اور 2 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ تیر سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین اور شہر یزد کے امام جمعہ آیت اللہ محمد صدوقی یزد میں منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں تیسرے شہید محراب کے نام سے جاویداں ہو گئے۔ آیت اللہ محمد صدوقی نے اپنی دینی تعلیم قم کی اعلیٰ دینی دستگاہ سے حاصل کی اور وہاں آیت اللہ برجردی اور آیت اللہ خانساری سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ترین افراد میں سے تھے۔ آیت اللہ صدوقی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا۔ آیت اللہ صدوقی شہر یزد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نمائندے تھے۔ عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے آیت اللہ صدوقی کو نماز جمعہ کے دوران شہید کیا۔ گیارہ تیر سن 1369 ہجری شمسی کو فن تہذیب کے معروف ایرانی استاد محمد علی زاویہ کا 78 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کمال الملک آرٹ کالج میں تہذیب کی تعلیم حاصل کی اور امتیازی حیثیت کے ساتھ فارغ التحصیل ہوئے۔ استاد زاویہ نے اپنے کام کے 60 سال کے عرصے میں 2000 سے زیادہ فن پارے تخلیق کیے۔ استاد زاویہ کے پہلے فن پارے کو برسلز میں ہونے والی نمائش میں ایک بڑا انعام ملا۔ ان کے بہترین فن پاروں میں چوگان بازی اور خسرو شیری قابل ذکر ہیں جو ایران کے ثقافتی ورثے کے آرٹ میوزیم میں محفوظ ہیں۔ چھ محرم الحرام سن 406 ہجری قمری کو عظیم عالم دین سید رضی الدین نے 47 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کے ہمراہ شیخ مفید جیسے جید عالم دین کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور فقہ و احکام اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی شعر کہنے شروع کیے اور عرب کے ممتاز شعرا میں شمار ہونے لگے۔ سید رضی نے جوانی میں ہی رائج علوم میں مہارت حاصل کی اور درس و تدریس کے علاوہ مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں بھی تحریر کی۔ آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات و خطوط اور فرامین کو ایک کتاب میں یکجا کر کے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ کو مسلمانوں کے نزدیک قرآن کریم کے بعد ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جولائی سن 1857 عیسوی کو ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک ہیرو محمد بخش المعروف سردار بخت خان کی دہلی آمد ہوئی، جہاں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں شاہی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ وہ سلطان پور کے رہنے والے تھے اور 1817 میں انگریز فوج میں بحیثیت صوبے دار بھرتی ہوئے اور افغانستان کے محاذ پر شاندار کارنامے انجام دینے کی وجہ سے خوب نام کمایا۔ ان کے جنگی تجربات اور اچھی شہرت کی بنا پر ہی بہادر شاہ ظفر نے ان کو فوج کا سربراہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے فوج کی کمان سنبھالتے ہی مختلف محاذوں پر انگریز افواج کو شکست دینی شروع کر دی۔ عیار دشمن نے بہادر شاہ ظفر کے دربار کے عمرا اور شہزادوں سے در پردہ سازشیں کی، جس پر بخت خان نے بددل ہو کر 19 ستمبر 1857 کو دہلی کو چھوڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ 13 مئی 1859 کو اودھ کے علاقے نواب گنج میں ایک جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق وہ فقیر کے بھیس میں نیپال چلے گئے اور وہیں گمنامی کی حالت میں انتقال کیا۔ انتقال کے وقت اس وطن پرست سردار کی عمر 62 برس تھی۔ جولائی سن 1889 عیسوی کو برازیل میں بغیر خون خرابے کے رونما ہونے والے انقلاب کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ اور جمہوری نظام قائم ہوا۔ برازیل کے آخری بادشاہ پیڈرو دوم تھے، جو ملک میں اصلاحات کے لیے کوشاں تھے۔ ان کے اقدامات نے خصوصاً 1888 میں غلاموں کی تجارت کے خاتمے نے جاگیرداروں کو، جو پیڈرو کے حامی تھے، غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ دوسری طرف جمہوریت کے حامیوں کی تحریک نے زور پکڑا تو پیڈرو بغیر کسی مزاحمت کے حکومت سے دستبردار ہو گئے اور برازیل میں جمہوری نظامی حکومت قائم ہو گیا۔ اور 2 جولائی 1961 کو مشہور امریکی مصنف ارنسٹ ہیمنگ وے نے 62 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے کچھ عرصے تک برطانیہ اور فرانس میں نامہ نگار کے طور پر کام کیا۔ ہیمنگ وے نے سلیس اور غیر جذباتی داستانوں کی بنیاد ڈالی۔ 1956 میں ان کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ان کی کتابوں میں بوڑھا آدمی اور سمندر اور گھنٹیاں کس کے لیے بجتی ہیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسلام میں انسانی ضروریات پورا کرنے اور زمان و مکان کے تقاضوں سے نمٹنے کے طریقہ کار کی صلاحیت اور اس دین کی بقا کے اسباب و علل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ہدایت الہی کی ضرورت ہے اور اسے کسی بھی زمانے میں ہدایت الہی سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دین الہی ختم ہو جائے اور وہ دین کسی خاص زمان و مکان سے مخصوص ہو تو یہ دوسرے دور کے انسانوں اور نسلوں کی دین سے محرومی کا موجب ہوگا۔ یہ مسئلہ فلسفہ بعثت کے منافی ہے، لہذا وہی دین تکمیل کا دعوے دار ہو سکتا ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے ہو اور دائمی ہو۔ اس امر کا لازمہ یہ ہے کہ وہ دین جو خاتمیت کا دعوے دار ہے اسے ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے اور انسانی ضروریات کے لیے مفید اور جواب دہ ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ اللہ کی جانب سے ہدایت و رہنمائی کا محتاج ہے، اور کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جب انسان اس الہی نعمت سے بے نیاز رہا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں اسی وقت انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہونے کی بات کی جا سکتی ہے جب اللہ کی جانب سے نازل ہونے والا آخری دین جامع، عالمگیر اور جاویدانہ ہو، کیونکہ انسان کو تاریخ میں نشیب و فراز سے پر راستوں پر چلنا ہے، اور اس پر تلاتم راستے پر چلنے کے لیے دین کو اس کی روحانی و معنوی ضروریات پورا کرنے کے لیے لازمی خصوصیات اور اسباب و وسائل کا حامل ہونا چاہیے۔ لیکن دین اسلام آج تک کیوں کر زندہ و پائیدار ہے، اس کے بعض دلائل کی جانب ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اشارہ کیا تھا اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ اسلام کا قانون سازی کا نظام ثابت و پائیدار ہونے کے ساتھ ہی تاریخی و سماجی تبدیلیوں اور زمان و مکان کے حالات سے بھی سازگار ہے۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگرچہ ہر دور و زمانے کے حالات اور تقاضے مختلف اور ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ انسان اور نیچر میں موجود تمام حقائق بدل جاتے ہیں، بلکہ اسی متغیر اور بدلتی دنیا میں کچھ ایسے ثابت و پائیدار حقائق بھی ہیں جو کبھی بھی کہنا و فرسودہ نہیں ہوتے۔ ہم نے اس سلسلے میں اسلام کے دو قسم کے قوانین و احکام کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کچھ احکام و قوانین متغیر ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، اور کچھ ثابت و اٹل ہوتے ہیں۔ دین کے ثابت و اٹل احکام کسی بھی زمانے میں نہیں بدلتے، لیکن متغیر احکام ممکن ہے زمان و مکان کے حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو جائیں۔ مفسر قرآن آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی نے دینی احکام و قوانین کی ان دونوں قسموں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو قوانین انسانی فطرت و طبیعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور وہ نظریات جو انسان کی شناخت کے مطابق ہوتے ہیں، وہ موجودہ دنیا اور آئندہ معاشرے کو بہترین روش سے چلا سکتے ہیں، لیکن کچھ امور ایسے بھی ہیں جو زمان و مکان کے زیر اثر ہوتے ہیں اور ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، جیسے روز مرہ کے اقتصادی، ثقافتی، سیاسی و سماجی مسائل۔ دین اسلام میں اس طرح کے مسائل اصول و اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے اجتہاد اور علمی تحقیقات کے ذریعے قابل تبدیل ہیں۔ بنابر ایک عامل جو اسلام کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہونے کا موجب ہے، وہ میکانزم ہے کہ جس کی اسلامی احکام و قوانین میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ عظیم فلسفی اور مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اسلام نے ہر دور اور علاقے کے لوگوں کی بدلتی ہوئی ضروریات کا جواب دیا ہے، اور دین کے ثابت اصولوں کو تبدیل یا باطل کیے بغیر انسانی معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہر طرح کے نئے قوانین کے جو سماجی زندگی کی ترقی و پیش رفت میں محیط اور اسلام و مسلمین کی مصلحتوں کے مطابق ہوں، والی یا حاکم شرع کے اختیارات سے متعلق ہیں، اور اس طرح کے قوانین کو وضع کرنے یا اس پر عمل درآمد پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہے۔ یہ خصوصیت اس بات کا باعث ہے کہ اسلام ہر دور اور زندگی کی تبدیلیوں کے تقاضوں کے مطابق انسان اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ دین اسلام کی جاودانگی اور تکمیل و خاتمیت کی ایک دلیل عقل و خرد ہے۔ اسلام میں دین و عقل کا رشتہ اٹوٹ ہے، چنانچہ اصطلاح ہے کہ جس چیز کا عقل حکم دیتی ہے اس کا شریعت بھی حکم دیتی ہے، اور جس چیز کا شریعت حکم دیتی ہے اس کا عقل بھی حکم دیتی ہے۔ اس مسئلے کا انعکاس دینی احکام کے استنباط میں بھی بخوبی نظر آتا ہے، یہاں تک کہ کتاب و سنت کے ساتھ ہی عقل کو بھی شرعی احکام کے استنباط کا ایک منبع و وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسلام کے تمام احکامات عقل و خرد کے مطابق ہیں، لہذا اسلام میں عقلانیت اور عقل و منطق سے ہم آہنگی ہر دور میں اس دین کی پائیداری و بقا کا ایک عامل رہی ہے۔ اسلام کا انسان کی فطرت اور اس کے انجام سے منطبق ہونا بھی اس دین کی بقا و جاودانی کا ایک عامل شمار ہوتا ہے۔ انسان ظاہری فرق کے باوجود کہ جو اس کے اندر آب و ہوا یا نسلی و قومی عوامل کے سبب پیدا ہوتا ہے، ایک انجام اور فطرت کا حامل ہے، اور یہ فطرت اس کے اندر حکیم و دانا خالق نے پیدا کی ہے۔ انسانوں کا یکساں اور ناقابل تغییر انجام پوری تاریخ میں اس کا مشترکہ سرمایہ رہا ہے۔ اسلام نے اپنی قانون سازی میں فطرت انسانی کو اپنے کام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اس بنا پر اسلام کے احکام انسان کی خلقت اور اس کے جذباتی، نفسیاتی اور جسمانی تشخص کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، اس بنیاد پر جو دین انسان کے فطری اصولوں سے جتنا زیادہ ہم آہنگ ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ استحکام و دوام ہوگا۔ بنابراین اسلام کے انسان کے انجام پر توجہ اور اس سے ہم آہنگ قوانین اس دین کی پائیداری و بقا کا ایک راز ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کے اس دور میں روز بروز انسان کے علم و دانش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اکثر ادیان و مذاہب اپنی کمزوریوں اور نقائص کی بنا پر انسانی تمدن کے تیز گام قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن اسلام کا مسئلہ الگ ہے۔ اسلام انسانی تمدن کا علمبردار ہے، اور انسان کو تعلیم، تبدیلی اور پیش رفت کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس بنا پر انسان راہ علم و خلاقیت پر جتنا آگے بڑھے گا اس کو اسلام کا ساتھ حاصل رہے گا، اور اسلام کبھی بھی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ برطانوی مورخ مسٹر ویلز نے اس سلسلے میں دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واحد دین جو خلقت و تخلیق کے اسرار و رموز سے آگاہ ہے اور ہر جگہ تمدن کے ہمراہ ہے، صرف دین اسلام ہے اور بس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بات کتنی درست ہے تو اسے قرآن کریم کی آیتوں میں غور کرنا چاہیے، اور اس کتاب میں علم، سماجی نظام اور قوانین کے بارے میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں ان کا مطالعہ اور ان پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن ایک دینی، علمی، سماجی، اخلاقی اور تاریخی کتاب ہے، اور اس کے قوانین اس دور میں بھی قابل عمل درآمد ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی زندگی میں ہمیشہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اس کے باوجود انسان کی فطری ضروریات و مطالبات اسلام کی حقیقت پسندانہ اور تیز نگاہوں سے دور نہیں ہیں، چاہے وہ دور حاضر میں جنگ، تشدد، دہشت گردی اور بدامنی جیسے چیلنج ہوں، یا غربت، فتنہ و فساد، بے راہ روی اور عدم مساوات جیسے مسائل ہوں۔ مجموعی طور پر تمام و مثبت و منفی امور کے جن میں آج کا انسان مبتلا ہے، اسلام نے سب کا راہ حل پیش کیا ہے۔ معروف برطانوی مصنف جارج برنارڈ شے نے اسلام کی ان خصوصیات کی جانب کھل کر اشارہ کیا ہے، اور لکھا ہے کہ میں نے دین محمد کی حیرت انگیز بقا کی خاصیت کا ہمیشہ احترام کیا ہے۔ میری نظر میں اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو مختلف صدیوں میں زندگی کے بدلتے ہوئے گوناگوں حالات پر کنٹرول رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں اور اب ہی سے اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ مستقبل کا یورپ محمد پر ایمان لائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگرچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، لیکن انسانیت کے اس عظیم المثال معلم کی رحلت کے بعد بھی ہدایت الہی کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہدایت کی نشانیاں ہمیشہ انسان کے پاس موجود رہی ہیں۔ پیغمبر کے بعد ہدایت کے موضوع کا جائزہ ہم امامت کی بحث میں بھی جاری رکھیں گے۔ معروف روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد انسانوں کی ہدایت کو کتاب خدا قرآن کریم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی میں منحصر قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امامت کا تذکرہ کریں گے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کی جانب سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا باضابطہ حکم جاری۔ ایران کی مؤثر مزاحمتی پالیسی نے اسرائیل کی مصنوعی ہیبت کا بھرم توڑ دیا، وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر ٹرمپ کے پاک و ہند کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کردار ادا کرنے کے بیان کو چیلنج کر دیا۔ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو توہین عدالت کے جرم میں 6 ماہ قید کی سزا۔ اور اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا باضابطہ حکم جاری کر دیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے مجلس شورا اسلامی کی تجویز پر عالمی جوہری ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ اقدام 25 جون کو ایران کی پارلیمنٹ کی جانب سے اس بل کی منظوری کے بعد سامنے آیا ہے جس میں IAEA کے ساتھ تعاون کو معطل کرنے کے بل کی منظوری دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ IAEA کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مبنی قرارداد کے رد عمل میں کیا گیا۔ اس بل کے مطابق جب تک ایران کی جوہری تنصیبات اور پرامن جوہری سرگرمیوں کی سلامتی کی ضمانت نہ دی جائے، IAEA کے معائنہ کاروں کو ایران میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ضمانت ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ رافائل گروسی کے اقدامات نہ صرف غیر پیشہ ورانہ اور متعصبانہ ہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران مخالف پالیسیوں میں معاونت کے بھی مترادف ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی مؤثر مزاحمتی پالیسی نے اسرائیل کی مصنوعی ہیبت کا بھرم توڑ ڈالا۔ اب وقت آ گیا کہ اقوام متحدہ اور اسلامی دنیا سفارتی اقدام کے ذریعے خطے کے امن کی ضمانت دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راخچی نے کہا ہے کہ تہران نے صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کا مثبت جواب دیتے ہوئے خطے میں ایک بار پھر سفارتی حل کی راہ ہموار کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے روزنامہ النہار میں شائع شدہ ایک مضمون میں اس فیصلے کو نہ صرف ایک اصولی اقدام قرار دیا بلکہ اسے خطے میں ایران کے اثر و رسوخ اور دانشمندانہ پالیسیوں کا مظہر بھی قرار دیا۔ عباس راخچی نے لکھا کہ دہائیوں پہلے جب مسئلہ فلسطین اسلامی دنیا کا ایک بحران بن کر ابھرا تھا تب کم ہی کسی نے سوچا تھا کہ ایک دن ایران اس موضوع میں مرکزی کردار ادا کرے گا، لیکن آج صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کے بعد ایران نے اپنی اثر انگیزی ثابت کر دی اور واضح کر دیا کہ خطے کی طاقت کا توازن اب بدل چکا ہے۔ انہوں نے اپنے مضمون میں دو اہم نکات پر خصوصی روشنی ڈالی۔ اول یہ کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے خلاف دفاعی و مؤثر مزاحمتی کارروائی کرتے ہوئے اس کے مصنوعی روب کو جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پشت پناہی سے قائم تھا ختم کر دیا۔ دوسرے یہ کہ ایران کا رد عمل اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے 51ویں اجلاس کی قرارداد پر استوار تھا، جس میں تمام اسلامی ممالک نے اسرائیل کے اقدام کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جارحیت اور جنگی جرم قرار دیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے فوری اقدامات کرے اور اسرائیل سے ضمانت لے تاکہ خطے میں پائیدار امن ممکن ہو۔ اس حوالے سے چین، روس، یورپ، برازیل اور جاپان جیسے ممالک ایک تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کئی دہائیوں سے مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کے لیے کوشاں رہا ہے۔ موجودہ حالات میں مسلم ممالک کے درمیان اقتصادی ہم آہنگی، سرمایہ کاری اور علاقائی تجارتی معاہدوں کے فروغ سے کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف ایران کی تدبیر اور تحمل کا غماز ہے بلکہ اس امر کا مظہر بھی ہے کہ حتیٰ میدان جنگ کے بیچ میں بھی ایک بار پھر سفارتکاری اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن کی طرف پہلا قدم اس ناانصافی کے خلاف مضبوط اقدام و متاثرہ فریق کی سیکورٹی کی ضمانت سے مشروط ہے۔ یہ ابتدائی اقدام ہی جنگ بندی کو ایک پائیدار صلح میں بدلنے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا کی صورتحال کو ایک تاریخی دوراہے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ خطے کو یا تو تشدد اور تباہی کی راہ پر جانا ہوگا یا دانشمندانہ پائیدار امن کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے اسلامی دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ مختصر مدت سیاسی مفادات کے بجائے طویل مدت مفاہمت اور استحکام کی طرف توجہ دے۔ ایران کی سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائیوں میں بڑی تعداد میں غیر ملکی ایجنٹوں کو گرفتار یا ہلاک کر دیا گیا، جبکہ گرفتار شدگان سے امریکی ساختہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ سیستان و بلوچستان میں جاری سیکورٹی آپریشن کے دوران 52 دہشت گردوں کو گرفتار یا ہلاک کر دیا گیا۔ شہدائے امنیت فوجی مشقوں کے تسلسل میں یہ کاروائیاں کی گئیں، جن میں سپاہ خود، سیستان و بلوچستان کی وزارت اطلاعات، سپاہ کی صوبائی انٹیلیجنس اور پولیس نے مشترکہ طور پر شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق گزشتہ دو ہفتوں کے دوران جنوبی سیستان و بلوچستان میں 50 سے زائد دہشت گرد گرفتار اور 2 کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ عناصر مشرقی ایران کے بعض دہشت گرد گروہوں سے وابستہ تھے۔ ان کا مقصد صوبے میں بدامنی پھیلانا، تخریبی کارروائیاں کرنا اور اقتصادی و انفراسٹرکچر مقامات کو نشانہ بنانا تھا۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کے مطابق صہیونی حکومت نے 12 دنوں میں اسپتالوں، جیلوں، میڈیا مراکز اور امدادی اداروں کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 935 افراد شہید اور 5646 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکومت ایران کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے پریس کانفرنس کے دوران 12 روزہ صہیونی جارحیت کو غیر منصفانہ جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں صرف انسان نہیں بلکہ امن، علم اور میڈیا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے ایسے مظالم دیکھے جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ مہاجرانی نے بتایا کہ اس عرصے میں ایران کے سرکاری میڈیا ہاؤس، اساتذہ کی رہائش گاہوں، یہاں تک کہ اوین جیل اور اسپتالوں پر بھی حملے کیے گئے۔ کون کسی ایسے قیدی پر حملہ کرتا ہے جو پہلے ہی قید میں ہو؟ انہوں نے امدادی اداروں کو بھی نشانہ بنانے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہلال احمر جیسے انسان دوست ادارے جو خدمت سل اور سوسائٹی کی علامت ہیں ان پر بھی بمباری کی گئی۔ مہاجرانی نے کہا کہ ہم نے سخت دن گزارے، لیکن جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ یہ ملک بہادر و جرات مند افراد سے بھرا ہوا ہے جو ہر زخم کے بعد اور زیادہ طاقتور ہو کر اٹھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کے فوراً بعد حکومت نے امدادی کاروائیاں شروع کر دیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف حملے کا ذمہ دار قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی صدر کو ایک باضابطہ خط ارسال کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف حملے کا ذمہ دار قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ان دونوں مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزیوں کی بنا پر انہیں مکمل نقصانات کی تلافی کا پابند بنایا جائے۔ ایرانی نمائندے نے امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 51 کے حوالے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ شق ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر ایک منظم اور بلا جواز فوجی حملے کو قانونی رنگ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران ایک بار پھر سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کی قومی خود مختاری، عرضی سالمیت اور پرامن جوہری تنصیبات کے خلاف جارحیت کو واضح اور دو ٹوک انداز میں اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قوانین اور آئی اے کے بنیادی اصولوں اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے کر شدید مذمت کریں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل احمد وحیدی نے کہا ہے کہ دشمن کی دوبارہ جارحیت کی صورت میں ایران کی مسلح افواج دشمن کو کچل کر رکھ دیں گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل احمد وحیدی نے کہا ہے کہ سینیوں کو جواب دینے کے لیے ایران کی میزائلی طاقت اور پوزیشن بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ جنرل احمد وحیدی نے اپنے ایک بیان میں سینی دشمن کے ذریعے جنگ بندی کو توڑنے کے امکان اور سپاہ کے رد عمل کے بارے میں کہا کہ سینی دشمن کو جواب دینے کے لیے ایران کی میزائلی توانائی بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے اور ہمارا دفاع انتہائی آئیڈیل پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپاہیان اسلام نے سینی دشمن کو بھرپور جواب دینے کے لیے وسیع پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے، وہ دشمن کو کچلنے کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ غزہ میں خوراک کی تقسیم کے مراکز پر غاصب حسینی حکومت کے جارحانہ حملوں کے دوران 580 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں خوراک کی تقسیم کے مراکز پر غاصب حسینی حکومت کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور حالیہ ہفتوں میں ان مراکز پر حسینی حملوں میں 580 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غاصب حسینی حکومت کی یہ حملے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں، جس سے غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال مزید ابتر ہو رہے ہیں۔ غاصب حسینی حکومت کی جانب سے اس طرح کی جارحیت کا یہ سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ غزہ میں خوراک کی تقسیم کا عمل بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور فلسطینی ان جارحانہ حملوں کی بنا پر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کو ایک بار پھر سختی سے مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں انہوں نے ثالثی کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کواڈ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کو چیلنج کر دیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں انہوں نے ثالثی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت اس کمرے میں موجود تھے جب مئی میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو توہین عدالت کے جرم میں 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل نے توہین عدالت کیس میں حسینہ واجد کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی ہے۔ ٹریبونل نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے خلاف یہ فیصلہ مبینہ آڈیو لیک معاملے پر سنایا ہے۔ مبینہ آڈیو لیک میں شیخ حسینہ نے مقامی رہنما کو کہا تھا کہ میرے خلاف 227 مقدمے، مجھے 227 لوگوں کو مارنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ عدالت نے اس بیان کو عدالتی کارروائی میں مداخلت اور توہین عدالت قرار دیتے ہوئے انہیں 6 ماہ، جبکہ شکیل بلبل کو 2 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ تاہم یہ سزائیں اس وقت نافذ ہوں گی جب دونوں مجرم عدالت کے سامنے خود کو پیش کریں گے یا انہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار کریں گے۔ یمن کی مسلح افواج نے سینی حکومت کے مراکز پر 4 ڈرون اور میزائل کاروائیاں انجام دی ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ پر فلسطین دو نوعیت کے سپر سونگ میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میزائل حملہ پوری طرح کامیاب رہا اور لاکھوں سینی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بریگیڈیئر یحییٰ سری نے بتایا کہ یمن کی مسلح افواج کے ڈرون یونٹ نے بھی یافا، اسقلان اور ام الرشراش پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ مظالم کے جواب میں سینی مراکز پر یمنی افواج کے حملے جاری رہیں گے۔ ایران کے خلاف 12 روزہ سینی جارحیت میں شہید ہونے والوں میں ایران کی 8 سالہ جمناسٹر بچی بھی شامل ہے۔ ارنا کے مطابق تارا حاجی میر 13 جون کو تہران کی ایک رہائشی بلڈنگ ارکیدہ اپارٹمنٹس پر سینی حکومت کی بمباری میں شہید ہوئی۔ ایران کے خلاف دہشت گرد سینی حکومت کی 12 روزہ جارحیت میں 42 کھلاڑی شہید ہوئے، جن میں یہ 8 سالہ جمناسٹ بچی بھی شامل ہے۔ تارا کی آرزو تھی کہ پورا ایران اس کو پہچانے، وہ جمناسٹک چیمپئن بنے، لیکن سینی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو کر وہ ایرانی عوام کو سوگوار کر گئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں ہونے والے دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 افراد جاں بحق اور 11 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹ کے مطابق باجوڑ کے علاقے صدیق آباد میں پھاٹک میلہ گراؤنڈ کے قریب بم دھماکہ ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ پھاٹک میلہ گراؤنڈ کے قریب ہوا۔ حملے میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل، تحصیلدار ناوا گئی اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دھماکے میں 11 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر اسلام آباد کے نجی تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز نے ماہانہ سیکورٹی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق گزشتہ ماہ جون میں ملک میں دہشت گردی کے 78 حملے ہوئے، جن میں 94 افراد لقمۂ اجل بنے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے آخر میں پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یا حسین 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 یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت۔
قافلے رسیدہ رنج سفر چشیدہ حسین عزیز فاطمے، حسین عزیز فاطمے۔
عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام پہنچے۔ ایام عزائے سید الشہداء اور ان کے اصحاب باوفا کی عظیم قربانیوں کی مناسبت سے ریڈیو تہران کی خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
شمرتے بولی بولی سکینہ سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا، میرے جینے کا ہے یہ سہارا، سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا۔ اپنے اشکوں سے دھوں گی چہرہ سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا۔
زمانے کی شناخت اور رہبر و پیشوا کی اطاعت وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کو منزل مقصود تک لے جانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاریخ کی بوڑھی آنکھوں نے وہ کردار بیان کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں بصیرت کا درست استعمال کیا تو کس منزل کمال پر فائز ہوئے، اور کتنے ایسے بھی افراد تھے کہ جن میں جوش و ولولے کی کمی نہیں تھی اور انہوں نے جان بھی دی لیکن وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو ان بابصیرت اور وقت شناس پیروکاروں کو نصیب ہوا۔ جان تو کربلا والوں نے بھی دی اور توابین نے بھی، لیکن فرق ہمارے سامنے آیا ہے۔ موقع شناسی ضروری ہے۔ ہم تاریخ کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ایک موقع آتا ہے کہ جب خیام کو آگ لگتی ہے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے امامت کا پہلا مسئلہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ جل جائیں یا باہر نکلیں، تو جواب ملتا ہے پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ لیکن ابن زیاد کے دربار میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کے دفاع میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جان قربان کرنے کے لیے اپنے وقت کے امام سید الساجدین علیہ السلام کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ لہذا جو حقیقی پیروکار ہو اسے زمانہ شناس اور فرض شناس ہونا چاہیے۔ بصیرت یہ نہیں ہے کہ حتماً امیر شام کے خیمے کو اکھاڑ پھینکا جائے، بلکہ بصیرت یہ ہے کہ مالک اشتر خیمے سے 10 قدم کے فاصلے پر ہو اور علی کا حکم آئے کہ مالک واپس آ جاؤ تو پیروکار واپس آ جائے۔
موجودہ حالات اور ماحول کے بارے میں لوگوں کو مختلف ادوار میں آگاہی فراہم کرنا، یہ عظیم شجاعت، عظیم فداکاری ہے۔ لوگوں کو بصیرت اور آگاہی دینا، ان کے ایمان اور فکر کو عمیق بنانا، یہ آگاہی اور بصیرت عوام کی اہم خدمت ہے۔ جنگ صفین میں جب دشمن نے شکست و ناکامی کا احساس کیا اور جنگ کو روکنے کے لیے قرآن نیزوں پر بلند کیے تو کچھ لوگ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے اور جنگ کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ تسلیم ہو جائیں اور جنگ تمام کر دیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، آپ دشمن کو نہیں پہچانتے۔ یہ لوگ جو آج قرآن کریم کو حکم کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کا قرآن پر اعتقاد اور یقین نہیں ہے۔ میں ان کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میں ان کو بچپنے سے پہچانتا ہوں، میں نے ان کی بزرگی کا دور بھی دیکھا ہے۔ یہ لوگ بچپن میں بھی شریر اور برے تھے اور بڑے ہو کر بھی شریر اور برے ہی ہیں۔ ان کا قرآن پر کوئی یقین نہیں ہے۔ جب یہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ البتہ ان لوگوں نے امیر المومنین کی ان باتوں پر توجہ نہیں کی، اصرار کیا اور عالم اسلام کو زبردست نقصان پہنچایا۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولادیں سلام اللہ علیہم بصیرت عطا کرنے والی ہیں۔ آج ہمیں اس بصیرت کی ضرورت ہے۔ آج عالم اسلام کے دشمن، اسلامی اتحاد کے دشمن دین کا لباس پہن کر میدان میں وارد ہوتے ہیں، اخلاق کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں وارد ہوتے ہیں۔ ہمیں آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جہاں وہ غیر مسلمانوں کی رائے عامہ کو منحرف کرنا اور فریب دینا چاہتے ہیں، وہاں وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور جہاں وہ عالم اسلام کی رائے عامہ کو منحرف کرنا اور فریب دینا چاہتے ہیں تو وہ وہاں قرآن کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، جبکہ نہ وہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی اسلام پر۔ ان کا اعتقاد اور یقین اسلام پر نہیں ہے اور نہ ہی انسانی حقوق اور جمہوریت پر ان کا کوئی یقین ہے۔ ہمیں بصیرت، تفکر اور غور و فکر کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ اس غور و فکر کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسانی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا شعور و ادراک اور بصیرت ہے۔ آغاز تاریخ سے دیگر مخلوقات عالم، یہاں تک کہ فرشتوں پر انسان کے امتیاز کی وجہ اس کی یہی سمجھداری تھی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر خداوند عالم نے اپنی طرف سے بھیجے جانے والے تمام ہادیان دین و مذہب کو سماج کے سارے افراد سے زیادہ باشعور بنا کر بھیجا، جس کا اعتراف اس زمانے کے تمام صاحبان فضل و کمال نے کیا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس دور کے اطباء، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس دور کے جادوگر، اس دور کے فصحاء و بلغاء کے اقوال تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ تم اس عالم میں دنیا میں آئے جب کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو اسے پڑھانے کے لیے 124,000 انبیاء بھیجے۔ تعلیمات اسلامی کا آغاز لفظ اقرا، پڑھو سے ہوا۔ گویا اسلام نے غافل ذہنوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان سے احکام دین ماننے کا مطالبہ ہرگز نہیں کیا، بلکہ پہلے ذہن کو بیدار کیا، انہیں تعلیم و تربیت کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا، اور جب ان کا شعور بیدار ہو گیا تو اپنی الہی تعلیمات ان کے ذہن و دماغ تک پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے باشعور ہو کر دین سیکھا تھا اور خدا پر ایمان لائے تھے، تو وہ سخت ترین مصائب و آلام کے باوجود اسی راہ پر گامزن رہے۔ جناب یاسر، جناب سمیہ، جناب بلال حبشی، جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد اور جناب عمار جیسی نہ جانے کتنی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے علم و شعور کی روشنی میں دین خدا کو قبول کیا، تو آخری سانسوں تک اسی پر قائم رہے۔ اسی طرح مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے دور میں جناب مالک اشتر، جناب کمیل، جناب میسم، جناب اویس قرنی، جناب ادے بن حاتم، رضوان اللہ علیہم جیسی شخصیات نے الہی رہبر کی حمایت فرمائی، جبکہ بے شعور افراد کی نمایاں فرد ابو موسیٰ اشعری نے اپنی حماقت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے خدائی رہبر کے خلاف فیصلہ دیا، جس کے نتیجے میں حکومت و خلافت حضرت علی علیہ السلام جیسے معصوم ہادی کے بجائے حاکم شام کے منحوس ہاتھوں میں پہنچ گئی۔
امام حسن علیہ السلام کے موقع پر بھی دونوں طرح کے افراد کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ باشعور افراد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی طرح امام حسن علیہ السلام کی صلح کو بھی نصرت اسلام اور حفاظت دین و ایمان کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا، جبکہ بے شعور افراد نے اس صلح کو مومنین کی ذلت و رسوائی قرار دیا، یہاں تک کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اور پھر واقعہ کربلا میں بصیرت اور بے بصیرتی کی فیصلہ کن لڑائی ہوئی۔ با بصیرت افراد کی قلت کے باوجود کربلا کی جنگ کی داستان اس طرح رقم ہوئی کہ چند افراد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے انسانی بصیرت کی لاج رکھ لی۔ واقعہ کربلا کے بعد کربلا کے اسیروں نے اپنی اسیری کو اس عظیم واقعے کے تئیں شعور اور بصیرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا، اور کوفہ و شام، خاص طور پر شام میں جہاں حاکم شام کی طرف سے پیدا کی جانے والی غفلت اور بے بصیرتی نے وہاں کے اذہان کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اپنے خطبوں سے ایک انقلابی کیفیت پیدا کر دی، اور اسرا کے قافلے کے پہنچنے سے پہلے جو شامی جنگ کی فتح پر جشن منا رہے تھے، کربلا کے اسیروں نے چند ہی دنوں میں ان کے ذہنوں کو اس طرح سے بیدار کر دیا کہ وہ افراد سرکار سید الشہداء کے عزادار قرار پائے۔ اس کے بعد ہر دور میں با بصیرت افراد کے ذریعے دین خدا کی حفاظت ہوتی رہی۔ بصیرت اور بے بصیرتی کا یہ ٹکراؤ ہی تھا کہ آئمہ علیہ السلام کی صحیح طور پر معرفت حاصل کرنے اور ان کا اتباع کرنے کے بجائے انہیں اذیت و آزار کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ امام عصر ارواحنا فداہ کو حجاب غیبت میں جانا پڑا۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
ختم مولا کا ہوگا انتظار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کے دل بر ہے عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نے ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جد کی ذوالفقار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
تیغ لے کے ہے در کی جب امام آئیں گے تب فتک کے غاصب کے ہاتھ کاٹ جائیں گے فاطمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اس حقیقت سے آشنا کروایا کہ اسلام سے بہرہ مند ہونے کے لیے آل ابو سفیان کی جہالت پر مبنی تہذیب سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ ہم ایسے اسلام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ہمارا مقدر تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ کربلا کا یہ پیغام ہے کہ آخری راہ حل مغرب کی ہمراہی نہیں، بلکہ مغرب کے مقابلے میں نئی تہذیب تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو ابو سفیان کی اموی تہذیب کے چنگل سے آزاد کروایا، اسی طرح آج کربلا کی مدد سے مغربی تہذیب و تمدن کے چنگل سے آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی شرط حبیب ابن مظاہر کی بصیرت اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہن زینب کے کہنے پر اگر کسی کو اپنی نصرت کے لیے بلایا تو وہ حبیب ابن مظاہر کی ذات تھی، جو حسین کے بچپن کے دوست، فقیہ اور شجاع و بہادر تھے۔
جب کربلا میں چاروں طرف سے لشکر پہ لشکر آنا شروع ہو گئے تو جناب زینب نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، بھیا چاروں طرف سے فوجیں آ رہی ہیں، آپ بھی تو اپنے دوستوں میں سے کسی کو مدد کے لیے بلا لیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جی اچھا بہن، مطلب آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بہن کا دل ذرہ برابر بھی دکھے۔ بیٹھ کر خط لکھا اور خط میں لکھتے ہیں، حبیب تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری قرابت معلوم ہے، ہم چاروں طرف سے نرغہ آدھا میں گھرے جا رہے ہیں، حبیب اگر ہو سکے تو آ جاؤ۔ جناب زینب سے کہا کہ بہن تمہاری خاطر میں نے خط لکھ دیا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا، بھیا ذرا سنا تو دیجئے کیا لکھا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سنایا۔ تو زینب کہتی ہیں، بھیا ایک فقرہ میری طرف سے بھی اضافہ کر دیجئے۔ فرمایا، کیا؟ تو آپ نے کہا، الاجل الاجل، حبیب اگر آنا ہے تو جلد آ جاؤ۔ حبیب خط پا کر کربلا کے لیے نکلے، راستہ طے کرتے ہوئے کربلا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف فرما تھے، جب تھوڑی دور رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جناب علی اکبر سے، اے میرے بیٹے چچا حبیب کے استقبال کو بڑھو۔ جناب علی اکبر جناب قاسم تمام شہزادے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ حبیب نے جب شہزادوں کو دیکھا تو گھوڑے سے کود پڑے، ان کے ہاتھ چومتے ہوئے آگے آئے، امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے تو اصحاب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس نعرہ تکبیر کی آواز خیموں میں پہنچی۔ جناب زینب نے فضا سے کہا، ذرا دیکھنا تو نعرہ تکبیر کیوں بلند ہوا؟ فضا آئی، پوچھا اور واپس گئی اور کہا، آقا زادی حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا، فضا حبیب کو میرا سلام پہنچا دو اور کہہ دو کہ حبیب آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ فضا نے آ کر کہا، حبیب آقا زادی سلام کہہ رہی ہیں۔ حبیب نے جب یہ سنا تو اپنے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے کہ میں اور اس قابل کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی مجھے سلام کہے۔
جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت اس وقت ہوئی جب آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے جنگ بند کرنے کو کہا تو حسین بن تمیم نے کہا کہ اے حسین، تمہاری نماز قبول نہیں ہے، اگر نماز تم کو فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ جناب حبیب قریب ہی کھڑے تھے، جب یہ سنا تو تڑپ گئے اور کہا، اے ملعون، تجھے نماز فائدہ پہنچائے اور فرزند رسول کو نہیں۔ حسین نے غصے میں آ کر ان نمازیوں پر حملہ کر دیا، مگر حبیب سامنے آ گئے اور تلوار سے گھوڑے کی ناک پر حملہ کر دیا، گھوڑے نے حسین کو گرا دیا۔ حبیب نے چاہا کہ سر تن سے اتار دیں، مگر اس کے ساتھی اس کو بچا کر لے گئے۔ جناب حبیب نے عرض کی، مولا اب اجازت دیجئے کہ نماز عشق ادا کر لوں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی، آپ میدان میں گئے، میمنہ کو میسرا پر پلٹ دیا، قلب لشکر میں گھسے تو بھگدڑ مچا دی، یہاں تک کہ 62 سواروں کو واصل جہنم کیا۔ اسی دوران بدیل بن حریم تمیمی نے آپ کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا، ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ کسی ظالم نے پہلو میں نیزے سے وار کر دیا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر نے سر پر ایک اور تلوار کا وار کر دیا اور بدیل نے بڑھ کر سر کو تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے آواز دی، مولا میرا سلام قبول ہو۔
مقتل ابو مخنف میں ہے کہ جناب حبیب کی شہادت میں حسین کے چہرے پر خستگی آ گئی اور آپ نے فرمایا، اے حبیب، میں تم کو اور اپنے اصحاب کو خدا سے لوں گا۔ جب حسین لاشۂ حبیب کو اٹھا کر لائے تو جناب زینب نے ماتم کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن زینب سے اس موقع پر کہا،
کربلا میں حبیب کی قبر آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ باب الحسین ہے، حسین تک پہنچنا ہے تو حبیب سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ سب شہدا سے الگ حبیب کی قبر ان کے خاص مقام اور الگ منزلت کی گواہ ہے۔ حسین کا دربان بن کر حبیب ہر آنے والے زائر کو قبیلہ بنی اسد کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہر جانے والے زائر کو الوداع کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب، تمہاری حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کی بنا پر بعد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کوئی بھی زیارت کرنے والا اس وقت تک زائر نہیں ہو سکتا جب تک اسے تم زائر کی فہرست میں شامل نہ کر لو. خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہم سب کا شمار بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حقیقی محبوں اور زائروں میں قرار دے. پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
کہتی تھی زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر, آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر ہو گیا پردیس میں برباد گھر. زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر, آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر ہو گیا پردیس میں برباد گھر. زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر, کیسے سناؤں میں وہ سب واقعہ پہنچے جس طرح سے ہم کربلا, امت عاصی نے ستم کیا کیا نہر سے خیموں کو ہٹایا گیا, نرغا کی آشتی آنے آن کر ہو گیا پردیس میں برباد گھر. زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر, گھر لیا آشتی آنے آن کر گھیرے ہوئے گھاٹ کو ظالم تھے صاحب, اس کی وجہ سے ہوا رنجوتا پیاسے معصوم ہوئے جاں بلا, خیمے میں تھا شور بکا کس قدر ہو گیا پردیس میں برباد گھر. زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر, ہو گئی عاشور کی صبح آیا نانا سنیں گے کروں آگے بیان, اکبر سے کہا دو ازا بھولے گی زینب نہ کبھی وہ سما, حشر سے وہ کم نہ تھی نانا سحر ہو گیا پردیس میں برباد گھر. زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر, لیلہ کا ایک بیٹا تھا ایسا جوان آپ کا ہو جاتا تھا جس پر گمان, مرا نے ایک سینے پہ ماری سنا ٹکڑے جگر ہو گیا بھولی نما, بیٹھی ہے وہ دیکھیے تھامے جگر ہو گیا پردیس میں برباد گھر. زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد, بے کسی اس وقت تھی کتنی مدام جب دیا اکبر نے یہ رن سے پیام, یا بتا لے کا ملنی سلام ٹھوکرے کھاتے چل رن کوئی امام, سب میں سے مجروح تھا نور نظر ہو گیا پردیس میں برباد گھر. زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر, گھر لیا عشقی آنے آن کر گھیرے ہوئے گھاٹ کو ظالم تھے صاحب, اس کی وجہ سے ہوا رنجوتا پیاسے معصوم ہوئے جاں بلا, خیمے میں تھا شور بکا کس قدر ہو گیا پردیس میں برباد گھر. زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر, ہو گئی عاشور کی صبح آیا نانا سنیں گے کروں آگے بیان, منبر سے کہا دو عزا بھولے گی زینب نہ کبھی وہ سما حشر سے وہ کم نہ تھی نانا سفر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کا ایک بیٹا تھا ایسا جوان آپ کا ہو جاتا تھا جس پر گمان مرا نے ایک سینے پہ ماری سنا ٹکڑے جگر ہو گیا بھولی نما بیٹھی ہے وہ دیکھیے تھا میں جگر ہو گیا پردیس میں برباد گھر بے کسی اس وقت تھی کتنی مدام جب دیا اکبر نے یہ رن سے پیام یا بتا لے کا ملنی سلام ٹھوکرے کھاتے چلے رن کو امام سب میں سے مجروح تھا نور نظر ہو گیا پردیس میں برباد گھر
کہنا پردیس میں برباد گھر
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هارا پدوتیان هایرن رادیو جام نکلس